قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء، اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ آیت نمبر 36 سے آج گفتگو کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 57 تک تقریباً 21 آیات کے اندر جو بیان ہے وہ حضرت یوسف کے زندان کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت یوسف کی مشکل، بھائیوں سے، بھائیوں کے بعد کنواں، کنویں کے بعد مصر، مصر کے اندر زلیخا کا گھر، اور اس کے بعد زندان۔ ایک نئے مرحلے میں حضرت یوسف داخل ہو گئے، ایک نیا مرحلہ حضرت یوسف کے اوپر آیا۔ حضرت یوسف کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے قرآن کا مطالعہ کر کے ہی، ان آیات کو پڑھ کے ہی، آپ کو نظر آئے گا کہ شاید پوری زندگی میں حضرت یوسف مستقل تقاضوں میں لگے رہے ہیں، مستقل ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ہر آنے والا امتحان شاید پہلے والے امتحان کی نسبت تھوڑا سا مشکل اور دشوار تر ہے۔ لیکن یہ زندان وہ ہے جس کو آپ کل کی آیات کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس زندان میں آنے کے لیے خود جناب یوسف نے بھی بیان کیا کہ اگر مجھے اختیار ملے، مخیر ہوں کہ یا گناہ کی اس وادی کی طرف قدم رکھوں کہ جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، یا میں اپنے آپ کو اس گناہ کی وادی سے ہٹاؤں چاہے اس کے نتیجے میں مجھے قید میں جانا پڑے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی احب الی السجن، میں دونوں چیزوں میں جس چیز کا انتخاب کروں گا اور جس کو پسند کروں گا وہ قید خانہ ہے۔ جس کو بیان کیا کہ روح کی قید کو حضرت یوسف نے قبول نہیں کیا، جسم کی قید انہوں نے قبول کی، کہا کہ روح قید ہو جائے یہ بڑا دشوار مرحلہ ہے، لیکن روح جسم قید ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ایک شروع ہو گیا جناب یوسف کا، 36 آیت سے لے کر 97 تک کی آیت، 57 آیت کے اندر، یعنی 21 آیتوں کے اندر اس میں پورا تفصیلی بیان ہے۔ ظاہر ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وقت ہمارا اتنا نہیں بچا کہ ہم تفصیل بیان کر سکیں، لہذا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں پر خداوند عالم کے فقط آپ انتظامات کو ذہن میں رکھیے، خداوند عالم نے جب حضرت یوسف کو خواب دکھایا تھا، اس خواب کی تعبیر ان کے والد محترم نے جو نبی تھے بتائی تھی، اور اس میں ان کو کہا تھا کہ خدا نے تمہیں چنا ہے، خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں پڑھائے گا، تمہیں تاویل احادیث سکھائے گا۔ تاویل احادیث خواب کی تعبیر کو کہا گیا جو آپ کے سامنے پہلے بیان کیا۔ ابھی تک جیل میں، زندان میں آنے سے پہلے تک جناب یوسف کے اس خواب کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، تاویل احادیث کا مرحلہ ابھی تک نہیں ہوا، چننے والا مرحلہ، پڑھانے والا مرحلہ اس ایج تک آ گیا کہ خداوند عالم نے ان کو آہستہ آہستہ علم اور حکمت عطا کی، ان کی علم و حکمت اس جوانی کے عالم میں لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں تاویل احادیث بیان کرنی تھی، جناب یوسف نے ان کو یہ علم خدا کی جانب سے دیا گیا تھا، اور اس جیل کے اندر بھی جناب یوسف کا امتحان ہے اور اس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ یہاں پر جب جناب یوسف جیل میں داخل ہوئے، زندان میں داخل ہوئے، تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے، فتیان، غلام کا ترجمہ بھی اس کا کیا جائے گا، کہ دو غلاموں کو ان کے ساتھ اس زندان میں ڈالا گیا۔ اب قرآن کریم کا ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بہت تفصیلی چیزوں کو اسکیپ کرتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اب ذکر کیا دو افراد کے آنے کا اور فوراً ذکر کر دیا کہ دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں نے اپنا اپنا خواب بتایا. یقیناً ایسا نہیں ہوا. اس کو تفسیر میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ کچھ عرصہ وہ لوگ اس زندان میں رہے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے دن ہی آنے کے بعد وہ جناب یوسف سے, جو اس آیت کا آخری حصہ تھا کہ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے, ان نراک من المحسنین, کہ ہم آپ کو محسنوں میں سے پاتے ہیں. اور محسنوں میں سے پانے کے لیے کچھ زندگی ساتھ گزرنی چاہیے, تھوڑا سا وقت ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ پہچان ہو سکے انسان کی. لہذا کچھ عرصہ ان لوگوں نے ایک ساتھ زندگی گزاری. اس دوران جناب یوسف کو ان قیدیوں نے کیسا پایا؟ ان قیدیوں نے ایسا پایا کہ ان کے تمام کاموں کے اندر وہ مومنوں کی صفات موجود تھیں کہ جو ہم نے محسنوں کے ذیل میں بیان بھی کی تھیں, کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی خدا سے مستقل رابطے میں تھے, زکوٰۃ دیا کرتے تھے یعنی لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے, آخرت پر ان کا ایمان ہوتا تھا. یہ محسنوں کی تعریف سورہ لقمان میں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جناب یوسف کے بارے میں بیان کیا ہے, تفسیر میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو, اور امام نے فرمایا کہ یوسف کو کیوں ان دونوں قیدیوں نے کہا کہ آپ محسنوں میں سے لگتے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, اس لیے کہ جناب یوسف اس زندان کے اندر جو کوئی بھی بیمار پڑتا تھا اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے. ایک نقطہ ذہن میں رہا, امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ احسان کرتے تھے. کیا احسان تھا؟ جو بھی بیمار پڑتا تھا زندان کے اندر اس زندان میں بیمار پڑنے والوں کی تیمارداری کرتے تھے, ان کی احوال پرسی کرتے تھے, ان کے سرانے بیٹھا کرتے تھے, ان کی صحت کا خیال کیا کرتے تھے. یہاں ایک نقطہ ہے, نوجوان دوستوں کے لیے عرض ہے, نوجوان دوستوں اور بہنوں کے لیے عرض ہے کہ اگر جناب یوسف جیل کے اندر موجود تھے, قید خانے میں موجود تھے, اس قید خانے میں اگر مشرکین بھی قید کا شکار تھے, چونکہ اس زمانے میں لوگ بت پرست تھے, مشرک تھے جو سارے کے سارے جناب یوسف کے ساتھ تھے, لیکن انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ اگرچہ وہ مشرک ہے مگر ضرورت مند ہے, اگرچہ وہ مشرک ہے مگر بیمار ہے. لہذا انسانی الہی انسان کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. یہ نقطہ اس وجہ سے نکالا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی بھی روش یہ رہی. ہمارے تمام ائمہ تقریباً کم و بیش تمام ائمہ یا جن کو موقع ملا رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے, گلیوں گلیوں میں گھوما کرتے تھے, اپنے کندھوں پر اپنے ہاتھوں میں بوریاں لے کے چلا کرتے تھے, ضرورت مندوں کے کنارے روٹیوں کو رکھتے چلے جاتے تھے. ان ضرورت مندوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے, ماننے والے بھی ہوتے تھے, غیر ماننے والے بھی ہوتے تھے. لہذا جناب یوسف کو امام صادق نے بیان کیا, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ بیمار لوگوں کی احوال پرسی کرتے تھے, ان کی تیمارداری کرتے تھے. اس لیے ان دو قیدیوں نے جب دیکھا کہ کسی مریض کو کوئی نہیں پوچھ رہا, یہ ایک شخص ہے جو ہر مریض کے سرانے جاتا ہے, اس کے سرانے بیٹھتا ہے, اس کی تیمارداری کرتا ہے, اس کی احوال پرسی کرتا ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں محسنوں میں سے لگتے ہیں. دوسرا جو امام صادق نے بیان کیا کہ اس جیل کے اندر قید خانے کے اندر جو محتاج لوگ ہوتے تھے, جو نادار ہوتے تھے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ان کی مدد کرنے میں دوسروں سے معاونت لیتے تھے. ان چیزوں کو بیان کیا گیا جناب یوسف کے بارے میں. اس کے بعد انہوں نے اپنا خواب بتایا. اب جناب یوسف نے یہاں پر ایک حکمت عملی اپنائی. جب دیکھا کہ دو افراد ان کی طرف مائل ہو گئے ہیں, تو یوسف خدائی انسان تھے, الہی انسان تھے. یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ خواب کی تعبیر بتا کر ان کے دلوں کو مزید اپنے نزدیک کرتے, یہاں پر جناب یوسف نے کام کیا. اور وہ کام کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا یہ بہترین موقع ہے کہ جب میں ان دو افراد کے دل میں خدا کی محبت کا بیج بو سکتا ہوں. اس ماحول کے اندر کہ جہاں شرک ہے, مشرک ہیں, وہ قیدی ہیں, لیکن جناب یوسف نے بجائے اس کے کہ خواب کی تعبیر پہلے بتاتے, جناب یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا. ایک الہی انسان تبلیغ کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ایک الہی انسان البتہ موقع اور مناسبت کے عنوان سے کام کرنا ضروری ہے تبلیغ کے اندر. جناب یوسف نے دیکھا کہ دونوں کا دل میری طرف مائل ہے, دونوں مجھے اچھا سمجھتے ہیں, دونوں میرے پاس آئیں, لہٰذا اس سے پہلے کہ ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی جو خدائی کے اوپر توحید کے اوپر ہے. اور جناب یوسف نے اگلی آیت بیان کرتی ہے کہ جناب یوسف نے کہا تمہارے پاس، میں فقط ترجمہ پڑھتا ہوں، وقت ہمارا پھر اور شارٹ ہو جائے گا اگر میں عربی پڑھوں گا تو، کہا کہ تمہارے پاس، تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس کھانے میں تمہارے لیے کیا لایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دو احتمال دیے گئے، ایک یہ کہ جناب یوسف نے شاید میں جو کہا کہ کھانے سے پہلے میں تمہاری تعویل بتا دوں گا، وہی جو تمہارے خواب کی تعبیر ہے وہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ علم موجود ہے، جناب یوسف نے کہا کہ میں تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ آج کھانے میں کیا آنے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو روایت جس کو زیادہ مفسرین نے مانا وہ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا، جناب یوسف نے کھانا آنے سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو ابھی کھانے میں یہ چیزیں آئیں گی، اور جب وہی چیزیں آئیں تو ان کا ایمان جناب یوسف پر پختہ ہو گیا، ان کا ایمان پختہ ہو گیا، یعنی جناب یوسف نے ان کے دل پر مزید اپنا اثر ڈالا اس بات کے ذریعے سے، اور جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا اب جناب یوسف نے کہا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ یہاں سے جناب یوسف نے رب کی حقیقت کو ان کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا۔ جناب یوسف کا امتحان بھی ہے، جناب یوسف کا کارنامہ بھی ہے کہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کس طرح دو ہی افراد سے ہی، دو افراد سے کام شروع کیا۔ انبیاء کی عزیزان محترم خصوصیات یہ تھیں، مخصوصاً رسول اللہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیب دوار تھے۔ دوار کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقل سفر میں ہو، مستقل حرکت میں ہو۔ طبیب دوار ایک ایسے طبیب تھے جو اپنے علاج کا سامان لے کر گلی گلی کوچا کوچا گھوما کرتے تھے، مریض کے دروازے پہ آنے کے منتظر نہیں ہوتے تھے، خود مریض کو ڈھونڈ کر اس کے علاج کی کوشش کرتے تھے۔ مریض سے مراد یہاں بدنی مریض نہیں ہے، روحانی مریض ہے، شرک کا مریض تھا، شرک کا گرفتار ہوتا تھا۔ لہذا انبیاء کرام کبھی موقع کو جانے نہیں دیتے تھے۔ انبیاء نے ایک ایک انسان پہ کام کیا ہے، اگر ایک شخص بھی بیٹھا ہوتا تھا انبیاء کے لیے بہت ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ کہہ دوں ایک جملہ، بعض لوگ مجلسوں میں برا مانتے ہیں کہ ان کی مجلس میں 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ان 5 افراد کی اہمیت نہیں ہے۔ انبیاء ایک انسان پہ کام کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے تو تمہاری اس ایک شخص کی ہدایت کرنا تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ یہ سورج چمکتا ہے۔ سورج کس چیز پر چمکتا ہے؟ سورج کائنات کی ہر شے پر چمکتا ہے۔ سورج درخت پر، دریا پر، پہاڑ پر، معدنیات پر، ہر چیز کو روشنی پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا علی، ایک شخص، اگر ایک شخص کو ہدایت کر دو، ایک شخص تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج چمکتا ہے۔ وہ اتنی اہمیت ہے۔ جناب یوسف نے ان دو پہ کام شروع کیا، اور دو پہ کام کرنے کا جو انہوں نے دیکھا کہ ہاں جو یوسف نے بتایا تھا کھانا وہی آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو غیب کی خبریں ہیں۔ ان کے دل میں جناب یوسف کی ہیبت کہیے، محبت کہیے، وہ بیٹھی۔ پھر جناب یوسف نے یہاں پر بات کو پلٹا، کہا کہ یہ اگر میں نے تمہیں بتایا ہے، یوسف خدا شناس ہیں، موحد ہیں، کسی ایک لمحے پر بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیں گے، نہ یہ جناب یوسف کا کردار ہے نہ کسی نبی اور امام کا کردار ہے، البتہ مولویوں کا ہوتا ہے ایسا، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن انبیاء کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء آئمہ فقط خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب جناب یوسف نے محسوس کیا کہ اب ان کے دل میں جگہ بنی، اب یہ میری طرف مائل ہو گئے، تو فوراً جناب یوسف نے رب کا تذکرہ کیا کہ یہ جو میں نے تمہیں علم دیا ہے، بتایا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا مالک ہے، کوئی میرا پروردگار ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو دیتا ہے۔ اب یہاں پہ تم سوچو کہ تم کس کی بندگی میں چل رہے ہو، تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جو تمام چیزیں مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر جناب یوسف آگے بڑھ کے کہتے ہیں، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتی۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب یوسف کیسے ان دو افراد پہ کام کر رہے ہیں۔ میں اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتی اور جو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جناب یوسف نے تھوڑی سی ہی دیر کے اندر، انہوں نے خواب پوچھا تھا، جناب یوسف خواب کی تعبیر بتاتے، مگر موقع تھا خدا کی پہچان کا، لہذا جناب یوسف نے خدا کی پہچان بھی کروائی، آخرت کی پہچان بھی کروائی، راستے کی بھی پہچان کروا دی۔ پہلے کہا میرا رب ہے جس نے مجھے سکھایا، اس کے بعد کہا وہ قوم کہ جو ایمان نہیں رکھتی وہ گمراہ قوم ہے، اور میں گمراہوں کے ساتھ نہیں چلتا۔ اگر تم گمراہی کا شکار ہو اور مجھے سمجھتے ہو کہ میرا راستہ صحیح ہے، تو آؤ یوسف کے راستے پر آ جاؤ۔ اور بھی بتایا کہ یوسف کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. جب یہ باتیں ہو گئیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ یہ بیان کر دیا، پھر اپنے راستے کو اور واضح کر دیا. 38 آیت کہ میں اس قوم کا پیروکار ہوں کہ جس کے اندر ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور یہ خدا کا فضل تھا اور خدا بندے عالم نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا. پہلی جگہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں، پہلی جگہ اس واقعے کے بعد سے جو کنویں میں ان کو ڈالا گیا، اس کے بعد سے نکل کر پہلی مرتبہ اگر انہوں نے اپنے شجرے کو بیان کیا ہے، حتیٰ عزیز مصر کے محل میں رہ کر بھی بیان نہیں کیا تھا، واحد جگہ جہاں جناب یوسف نے اپنے شجرے کو بیان کیا، اپنے سلسلے کو بیان کیا، وہ یہ دو افراد تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے بیان کر سکیں کہ میں اگر تمہیں بیان کر رہا ہوں تو میں انبیاء کے راستے کا پیروکار ہوں، میں انبیاء کے راستے پر چلنے والا ہوں. تمام انبیاء وہ تھے جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، چونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، میں بھی مشرک نہیں ہوں، چونکہ وہ جناب یوسف کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. اب جب یہاں تک یہ بات ہو گئی، اب انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے پھر ایک چیز ان کے سامنے بیان کی. آیت نمبر 39 کہتے ہیں یا صاحب یا سجن. اب یہاں پہ انداز دیکھیے گا، جو انداز میں سورہ لقمان میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، خود سورہ یوسف میں بیان ہوا کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے یا رابطہ رکھا جائے تو محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے جناب لقمان نے جناب یوسف، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، یا بنیا، اس کے بعد نصیحت کی، میرے عزیز بیٹے، مائی ڈیئر سن، اس طرح کی تعبیرات استعمال کی گئیں. یہاں پر بھی جناب یوسف کہتے ہیں یا صاحب یا سجن، اے اس قید خانے میں رہنے والے میرے دوستوں، اپنے دوستوں سے تعبیر کیا، اے وہ افراد کے جو میرے ساتھ ہو، میرے ہمدم ہو، میرے غمخوار ہو. اب ایک چوٹ ذہن پہ مارتے ہیں، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب ہونا بہتر ہے یا اس کی جگہ کسی ایک کی بندگی کے جو قہار ہو، یعنی تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہوں، اس کی بندگی اچھی ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم اپنے ذہن میں، چونکہ اس زمانے میں علامہ طباطبائی نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں لوگ مختلف ملائکہ کو الہ مانا کرتے تھے، تصور تھا اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا کہ الہ رزق الگ ہے، الہ باران بارش الگ ہے، الہ قدرت الگ ہے، یعنی ہر چیز کا قدرت ایک فرشتہ ہے، صاحب قدرت ایک فرشتہ ہے. اسی طرح شر کو نسبت دیا کرتے تھے جنات کی طرف، اور کہتے تھے کہ جنات ہیں، یہ شر کے رب ہیں، شر کے الہ ہیں، لہذا موت کو، رزق کی تنگی کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو جنات سے تعبیر کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاں عبادت کے طریقہ کار تھے اس پر عمل کرتے تھے. یہاں پر جناب یوسف نے خواب کی تعبیر سے پہلے کہا کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا ایک واحد خدا، کون سا خدا جو قہار ہے، یعنی جس کی قدرت میں ہر چیز ہے. علم چاہیے، اس کے پاس ملے گا، رزق چاہیے، اس کے پاس سے ملے گا، عزت چاہیے، اس کے پاس سے ملے گی، شہرت چاہیے، اس کے پاس سے ملے گی، جو چاہیے اس کے پاس ہے، چونکہ وہ قہار ہے. یہ وہ تعلیمات تھیں جو جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے بیان کی. اس کے بعد اگلے جملے میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں جو تم سے کہہ رہا ہوں ایک اللہ ہے، اسی کی قدرت ہے. اب آگے چل کے ایک جملہ اور بیان کیا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جو کچھ بھی تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کرتے ہو، یاد رکھو وہ فقط نام ہیں، اسم ہیں جن کا مسمی کوئی نہیں ہے. اسم بامسمی ہوتا ہے، اسم ایسا ہے کہ جس میں اسم ہے مسمی نہیں، یعنی جس کی طرف نسبت دے رہے ہو حقیقت نہیں ہے. الہ رزق کوئی وجود نہیں رکھتا، الہ موت کوئی وجود نہیں رکھتا، رب رزق الگ، رب موت الگ، رب عزت الگ، رب ساری مثلا بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہ الگ الگ نہیں، تمام چیزیں اللہ کی ذات سے ہیں. لہذا وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ فقط نام ہے، تمہارے دل کی تسلی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے چل کے اب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ رہنے والے، قید میں رہنے والے میرے دوستوں، اب اپنے خواب کی تعبیر سنو. اس خواب کے اندر بھی توجہ کیجئے گا، ایک خبر اچھی ہے، ایک خبر بری ہے آپ کے ذہنوں میں. خواب، ایک شخص نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں. اس زمانے میں شراب تھی، رائج تھی، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے جس میں پرندہ یا کوا چونچ مار مار کے اس کو کھا رہا ہے۔ ایک کی خبر اچھی تھی اور ایک کے لیے بری۔ جناب یوسف نے یہاں دونوں میں سے نام لے کے بیان نہیں کیا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ، کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے اچھا خواب تھا اس کے لیے تو اچھا تھا، مگر جس کے لیے موت کی خبر تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ لہٰذا جناب یوسف نے اس وجہ سے، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں اس چیز کو، کہ اس وجہ سے جناب یوسف نے فقط اتنا کہا کہ تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور دوسرے کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارے خواب کی تعبیر الگ الگ کر کے بیان نہیں کیا، کہا کہ تم دونوں نے سوال پوچھا تھا، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ بری خبر پہنچانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بری خبر دینے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انسان کمزور دل کا مالک ہوتا ہے، انسان کے احساسات بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی بری خبر ہو تو جتنا اس کو ڈھانک کر، جتنا اس کو طریقے سے دیا جا سکتا ہو دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بری خبر سنتے ہی انسانوں کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہذا یہاں پہ جناب یوسف نے کیا کیا؟ کہا کہ تم میں سے ایک کیا ہوگا؟ آزاد ہو کر جائے گا اور اپنے رب کو، اپنے مالک کو شراب پیش کرے گا، یعنی اس کی خدمت کرے گا، اور تم میں سے ایک جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کے اوپر سے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ جس کی طرف جناب یوسف کو یہ گمان تھا کہ یہ آزاد ہوگا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ شراب والا خواب کس نے دیکھا ہے، انگور والا خواب کس نے دیکھا ہے، اسی نے آزاد ہونا تھا، اس کی طرف جناب یوسف نے رخ کر کے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جاؤ تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جب وہ شخص آزاد ہو کر چلا گیا، شیطان نے اس کو جناب یوسف کی یہ بات بھلا دی اور جناب یوسف کو مزید کچھ عرصہ زندان میں، جیل میں رہنا پڑا۔ مجمع البیان، تفسیر قرطبی اور اس طرح کی ایک دو اور تفاسیر، الدر المنصور وغیرہ میں لکھا یہ ہے کہ جب جناب یوسف نے اس ذکر کو کیا اس شخص کے سامنے کہ جو آزاد ہونے والا تھا، تو جناب جبرائیل جناب یوسف کے پاس آئے، اور جناب یوسف کے پاس آنے کے بعد جناب جبرائیل نے کہا کہ یوسف، خداوند عالم نے تمہیں پیغام دیا ہے، تم سے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی خوبصورتی اور حسن کس نے عطا کیا؟ جناب یوسف نے کہا اللہ نے عطا کیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ خواب کے جس میں تمہیں تمام منازل طے کرنے کا بتایا، اس کا خواب کس نے دکھایا؟ کہا خدا نے دکھایا۔ کہا تمہیں کنویں میں جب ڈالا گیا، اس کنویں سے تمہیں کس نے نکالا؟ کہا خدا نے نکالا۔ کہا اس کے بعد تمہیں عزیز مصر کے گھر میں باعزت زندگی کس نے عطا کی؟ کہا خدا نے عطا کی۔ یعنی اب سوال جواب چل رہا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ خداوند عالم نے تم سے دریافت کیا ہے یوسف، جب سارے کام خدا کر رہا تھا تو تم نے اس زندان سے نکلنے کے لیے اس غلام سے تذکرہ کیوں کیا؟ اس غلام سے کیوں تم نے تذکرہ کیا؟ اس وجہ سے تمہاری قید میں اضافہ ہو گیا۔ اس کو بعض لوگوں نے کہا ترک اولا، بعض مفسرین نے کہا ترک اولا۔ علامہ طباطبائی اس نظر کو نہیں مانتے، علامہ طباطبائی نے کہا ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جناب یوسف وہ ہیں جو توحید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تک کا جتنا ہم نے واقعہ پڑھا، ماجرا پڑھا، اس کے اندر توحید سے سرشار ہیں۔ جناب یوسف کے لیے خداوند عالم نے کہا ہم نے اس کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ جس کو خدا نے خالص کر لیا ہو وہ کیسے غیر خدا پہ نگاہ کر سکتا ہے؟ اس کی توجہ خدا کے غیر کی طرف نہیں جا سکتی۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ میرا ذکر کرنا، وہ اس نیت سے نہیں تھا۔ علامہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس نیت سے نہیں تھا کہ جا کر اس سے کہنا تاکہ میری آزادی کا کچھ انتظام ہو، بلکہ اس سے جا کر پوچھنا کہ یوسف کو جس جرم میں قید کیا گیا تھا وہ جرم واقعی یوسف نے انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ یعنی جناب یوسف اپنے اوپر لگنے والی اس تہمت کے بارے میں فکر مند ہیں، اور اس کو آگے چل کے آپ ملاحظہ فرمائیں گے اگلی آیتوں کے اندر کہ جناب یوسف کے ذہن میں کیا چیز تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جناب یوسف چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے میسج دیں کہ میں بہت عرصہ جیل میں رہ گیا، مجھے باہر نکالو۔ علامہ کہتے نہیں ایسا نہیں، یوسف جیسا نبی یہ کام نہیں کر سکتا جس کو خداوند عالم نے اپنے لیے خالص کیا تھا۔ جناب یوسف کے کہنے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ اس سے جا کر پوچھنا
کہ جو جیل میں یوسف موجود ہے یوسف کے کیس کی حقیقت پوچھنا، یعنی حقیقت میں یوسف گناہگار تھا یا نہیں، کوئی اور معاملہ تھا، اس کو آگے چل کے ابھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلا تذکرہ آ گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ سات موٹی گائے ہیں، سات پتلی گائے ہیں، موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی ہے، ایک ایک کر کے کھا گئیں۔ اس کے بعد سات بالیاں ہری دیکھیں اور سات بالیاں خشک دیکھیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، جو دربار میں رہنے والے افراد تھے ان سے پوچھا، اس کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے دربار میں رہنے والوں ذرا مجھے بتاؤ، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، عزت والے لوگ ہو، میں تمہاری خاطر مدارات کرتا ہوں، میرے سردار ہو، مجھے مشورہ دینے والے ہو، اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ازغاس و احلام، پریشان خواب ہوتے ہیں بہت سارے، ایسے ہی انسان کو آ جاتے ہیں، لہذا یہ خواب بھی انہی خوابوں میں سے ایک ہے اور ہمیں تو خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ اپنے لوگوں سے پوچھ رہا تھا، تو وہی غلام کہ جس کو جناب یوسف نے کہا تھا تو آزاد ہو کے جائے گا، اپنے مالک کے سامنے شربت جام شراب پیش کرے گا، وہ وہاں موجود تھا، خدمت کر رہا تھا، اس کے ذہن میں یہاں آیا، اس نے کہا اس خواب کی تعبیر تو یوسف بتا سکتا ہے، چونکہ یوسف نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور جیسی بتائی تھی ویسا ہی ہوا۔ لہذا اس نے فوراً جناب یوسف کے بارے میں کہا اور کہا کہ مجھے، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، تم مجھے زندان بھیجو تاکہ میں وہاں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں۔ ایک بات، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، وہ یہ، ہمارے بعض دفعہ نوجوان بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرٹ تو ہے نہیں آج کے دور میں، بغیر میرٹ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن میرٹ اپنی حقیقت کو کہیں نہ کہیں شو کرتا ہے، علم کہیں نہ کہیں کام آتا ہے، علم ایسا نہیں ہے کہ کام نہ آئے۔ دربار میں بہت سارے سردار موجود تھے، کوئی اس بادشاہ کی مدد نہیں کر سکا، اس بادشاہ کی مدد اگر ہوئی تو اس شخص کے ذریعے جس کے پاس علم موجود تھا، اگرچہ وہ زندان کے اندر موجود تھا۔ اور یہی چیز آئمہ کے دور میں بھی آئی، لوگوں نے آئمہ کو زندان میں رکھا، نظر بند رکھا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جب کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو علمی مسئلہ فقط آئمہ کے یہاں سے حل ہوا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم اپنا مقام رکھتا ہے، وقت تھوڑا سا لگ جاتا ہے لیکن لوگ آتے بہرحال علم کے پاس ہی ہیں، علم کے دریا کے پاس ہی آتے ہیں، علم کے سمندر کے پاس ہی آتے ہیں۔ لہذا جناب یوسف کے پاس وہ شخص پہنچا اور اس نے جناب یوسف سے کہا، یوسف ایوہ الصدیق، صدیق یہاں دوست کے معنی میں نہیں ہے، صدیق یعنی اے سچے انسان۔ کیوں سچے انسان؟ تم نے جو خواب بتایا تھا وہ سچا ہوا تھا، تمہارے کہنے پر عمل ہوا، تم نے کہا میں آزاد ہو جاؤں گا، بادشاہ کی خدمت کروں گا، میں اس وقت بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، اور میرا جو دوسرا دوست تھا جو میرے ساتھ آیا تھا، تم نے کہا تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اتنا لٹکے گا کہ اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے گوشت کھائیں گے، ایسا ہی ہوا، وہ سولی پر لٹکا اور اس کے ساتھ پرندوں نے ایسا ہی کیا۔ اور یہاں پر جناب یوسف نے، اس نے آ کے جناب یوسف کو خواب بتا دیا، جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ تم 7 سال لگاتار محنت کرو گے، تمہیں لگاتار محنت کرنی چاہیے، فصل اگاؤ گے، اس کے بعد اگلے اس فصل کو تم آدھا کھاؤ گے اور اس کا آدھا حصہ اس کی ہری بالیوں میں رہنے دینا، تاکہ جو اگلے 7 سال آنے والے ہیں، جو قحط کے سال ہیں، اس میں یہ والی گندم تمہارے کام آ جائے۔ یہ جناب یوسف نے خواب کی تعبیر کی۔ جب خواب کی تعبیر پہنچی اس بادشاہ تک، اس کو پسند آئی یہ بات، اس نے کہا میرے درباریوں میں سے تو کوئی نہیں کر پایا۔ یہاں اس نے جناب یوسف کو پیغام بھیجا، میں 50ویں آیت تک پہنچ گیا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ وقال الملک اتونی بہی، اس کہا کہ اس کو لے کر آؤ، یہ تو بہت عظیم شخص ہے کہ جس کے پاس یہ علم موجود ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، میرے دربار میں بیٹھے ہوئے بہت سے افراد ہیں، نہیں جانتا کوئی اس چیز کو۔ فلما جاء الرسول، اب جب اس بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آیا، اب جناب یوسف نے کہا کہ میں ابھی آزاد نہیں ہوں گا، جاؤ اس بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو ان خواتین کا ماجرا کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ یہاں پر علامہ طباطبائی کی بات نظر آتی ہے کہ علامہ طباطبائی کیا کہنا کہہ رہے تھے، کہتے کہ وہاں جناب یوسف نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے نزدیک، اپنے آقا کے نزدیک میرا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے زندان سے رہائی لیں، چاہتے یہ تھے کہ پتہ چلے ان کے سامنے آئے کہ حقیقت کیا تھی، جناب یوسف کے اوپر سے اتہام ہٹے۔ اب جب انہیں آزادی کے لیے بلایا گیا، بادشاہ بلا رہا ہے ان کو اپنے محل میں، ابھی بھی وہ آزادی سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں وہ یہ کہنے کے پہلے میرے اوپر سے یہ الزام ہٹے، یہ الزام اتنا بڑا الزام ہے کہ میں اس کے ساتھ بادشاہ کے محل میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے جناب یوسف نے کہا کہ پہلے اپنے اسی بادشاہ سے کہو کہ خواتین سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا تھا، کیا ماجرا تھا، اس کے پیچھے کیا چال تھی۔ خدا وند عالم جانتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا چال موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس بادشاہ نے تمام خواتین کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے ماجرا پوچھا۔ اب یہ وہ جگہ تھی، یہاں پہ چند نکات ہوں گے، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان تمام خواتین نے مشترکہ طور پر بیان کیا، کہا کہ حاشا للہ، حاشا للہ ذہن میں ہوگا، انہوں نے یوسف کو دیکھ کر بھی کہا تھا حاشا للہ محاذا بشر، یہ انسان نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کہا حاشا للہ، ہم اس کی طرف ایسی کوئی نسبت نہیں دیتے، ما علمنا علیہ من سو، ہم اس کی نسبت کوئی ایک بری چیز نہیں جانتے، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہم یوسف کی نسبت لگا سکیں۔ اس وقت زندان میں ڈلوایا تھا، اس وقت جیل میں ڈلوا دیا تھا، یہ کہہ کے ڈلوایا تھا کہ اس کی نگاہ خراب ہے، لیکن ہم کسی بری چیز کو یوسف کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ اب وہ جگہ آئی کہ وہ زلیخہ کے جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اس نے کہا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، اب وہ جگہ آ گئی ہے کہ حق سے پردہ ہٹ چکا ہے، اب حق آشکار ہو چکا ہے۔ جب حق آشکار ہو چکا ہے، اب اس نے کہا انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں تھی کہ جس نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، میں تھی کہ جس نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن وہ سچا ہے۔ کس چیز میں سچا ہے؟ اس نے اگر میرے شوہر سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا تو وہ باوفا تھا، اس نے خیانت نہیں کی۔ آگے چل کے اس آیت کو بیان کروں گا، اور لہذا یہاں پر ایک دو نکات ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق کسی کے پاس دبا ہوا ہو تو انسان تھوڑا سا صبر سے کام لے۔ سنت الہی یہ ہے کہ حق ہمیشہ آشکار ہوتا ہے، سنت الہی ہے، خدا کا طریقہ کار یہی ہے، حق ہمیشہ آشکار ہوتا ہے، حق ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا وقت ہے، جناب یوسف کے معاملے میں 7 سال یا 14 سال ہے، بعض وقت اتنا وقت لگتا ہے۔ لیکن اب توجہ کیجئے اس آیت کی طرف کہ الان حصحص الحق، حق کھل کے سامنے آ گیا، یعنی میں تمام سازشوں کو کرنے کے بعد ناکام ہو گئی، زلیخا کہہ رہی ہے، یوسف جیت گیا۔ کیوں یوسف جیت گیا؟ اس لیے کہ یوسف سچا ہے، یوسف اپنے رب کے ساتھ معاملات میں سچا ہے، یوسف اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان میں سچا ہے، یوسف نے سچائی پر عمل کیا۔ اب وہ جگہ آ گئی کہ میں کھل کے بیان کرتی ہوں کہ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ لہذا جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، امام عصر کی غیبت کو طولانی عرصہ ہو گیا، جناب یوسف کی طرح غیبت ہے جناب امام عصر کی بھی، لیکن یہ حق بھی آشکار ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ امام عصر تشریف لائیں گے، یہ حق اہل بیت آشکار ہوگا۔ جتنے افراد جن لوگوں نے کوششیں کیں، ان کی نسلیں آج کوشش کر رہی ہیں اس حق کو دبانے کے لیے، ایک وقت آئے گا زلیخہ کی طرح سب اقرار کریں گے کہ حق علی اور آل علی کے ساتھ تھا، یہ تمام کے تمام لوگ اعتراف کریں گے کہ حق وہی تھا جو غدیر میں محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا تھا، حق وہی تھا جو علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا انا مدینۃ العلم علی بابھا، امت کو نجات کا راستہ دکھا دیا تھا۔ اگر یوسف 14 سال زندان میں نہ ہوتے اور زندان سے جب نکل کر آئے ہیں انہوں نے پھر وہ جارے کام انجام دیے، یقیناً یہ معاشرہ اور آگے بڑھ چکا ہوتا، لیکن جب یوسف زندان سے نکل کر آئے تو امت کو قحط سالی سے نجات دی ہے یوسف نے۔ توجہ رہے اس نقطے کی طرف، توجہ رکھیے گا، اگر یوسف زندان میں نہ ہوتے، وہ سازشیں نہ ہوتی، شاید مصر کا معاشرہ اور آگے بڑھ چکا ہوتا۔ اگر امت محمد کی وجہ سے آئمہ علیہ السلام کی غیبت نہ ہوتی، اگر آئمہ کو دور نہ کیا گیا ہوتا، تو یہ امت نہ معلوم آج کہاں ہوتی۔ جس طرح یوسف قحط سے نکل کر آئے، انہوں نے اس بنی اسرائیل کو قحط سے نجات دی، اسی طرح امام عصر غیبت سے آنے کے بعد نجات دیں گے، مگر یہ نجات کا سفر طویل ہو گیا ہے امت کی وجہ سے، نجات کا یہ سفر طویل ہو گیا اس زلیخہ کی وجہ سے جس نے آئمہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جو دنیا ہے، جو دنیا داری ہے، جو اس دنیا داری نے جس نے اپنے آپ میں لوگوں کو مبتلا کیا اور لوگ آئمہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لہذا جب یہ موقع آ گیا، اس کے بعد اب جناب یوسف کی آیت جناب یوسف اگلی اس میں کہتے ہیں کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ جو میں نے کام کروایا یہ اس وجہ سے کروایا کہ میرے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ میں غیب میں بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ یہاں پہ کیا میسج تھا؟ یعنی جس وقت مجھے اس گناہ کی دعوت دی گئی تھی، سوائے زلیخا کے ظاہری طور پر کوئی موجود نہیں تھا، عزیز مصر موجود نہیں تھا، مگر میں نے عزیز مصر کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں اس کا خائن نہیں ہوں، اگرچہ وہ موجود نہیں تھا میں خائن نہیں ہوں۔ اور پھر ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور خدا خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، خدا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اگلی آیت آئی، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا کام برائی کی طرف دعوت دینا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ رحم کر دیں پروردگار، ان ربی غفور الرحیم، اور پروردگار بہت غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ کیوں جناب ابراہیم نے اگلے جملے میں کہا وما ابرئ نفسی، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک آیت جو انہوں نے بیان کی، ذالک لیعلم انی لم اخن، میں نے یہ بات اس لیے کروائی، میں نے خواتین کا ماجرا اس لیے چھیڑا قید سے نکلنے سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں، میں نے خیانت نہیں کی۔ اس جملے کے اندر اپنی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی میں تھا کہ جس نے خیانت نہیں کی، جناب یوسف نے بیان کیا، مگر جناب یوسف نے فوراً ہی اس بات کو خدا کی طرف رجوع کر دیا کہ وما ابرئ نفسی، یہ ذہن میں رہے کہ میں اگر اس خیانت سے بچا تو یہ میں نہیں ہوں جو بچا، میرا نفس، اگر فقط میں اور میرا نفس ہوتا تو شاید میں اس برائی کی طرف مائل ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کا کام برائی کی طرف لے کر جانا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن اگر میں اس وقت بچنے میں کامیاب ہوا تو اس لیے کہ میرے پروردگار کی رحمت میرے ساتھ تھی۔ یعنی حضرت یوسف اس حد تک موحد ہیں جو اس حد تک توحید پر عمل کرتا ہو، توحید عملی ہے یہ، اس کو توحید عملی کہتے ہیں اصول دین کے اندر، توحید عملی ہے کہ نہیں وہ جو بچا ہوں میں نہیں بچایا، خدا وند عالم نے مجھے بچایا، میرا رب کا رحمت تھی، میرے رب کی رحمت نے مجھے تھام لیا تھا لہذا میں بچ گیا، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی لہذا اس اچھائی کو اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ یہاں پر عزیزوں قرآن کی ایک آیت ہے، حوالہ ذہن میں نہیں ہے، آیت یہ ہے کہ فلا تزکو انفسکم، اپنی بڑائی بیان نہ کرو، اپنے نفسوں کے بارے میں تزکیے کا تذکرہ مت کرو کہ ہم بہت تزکیہ شدہ افراد ہیں، ہم بہت پاک ہیں۔ فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، وہ بہتر جانتا ہے تقوی والا کون ہے، وہی جانتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فلا تزکو، بعض افراد ہوتے ہیں انسان کو کہتے ہیں، بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو گناہوں سے بری ہیں، الحمدللہ ہم نے گناہوں کے زندگی نہیں گزاری، اگر ایسا ہے تو شکر کا مقام ہے، لیکن خدا کہتا ہے فلا تزکو انفسکم، ممکن ہے تم اپنے جس کام کو اچھا سمجھ رہے ہو تمہارے نزدیک تو اچھا ہو، خدا کے نزدیک اچھا نہ ہو، خدا کا معیار اور ہے۔ اب خدا کے نزدیک اچھے کاموں کا معیار کیا ہے؟ خدا کے نزدیک اچھے کاموں کا معیار علی ابن ابی طالب ہے، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو خداوند عالم علی ابن ابی طالب کے اعمال سے مقایسہ کرے گا، میزان اعمال علی ابن ابی طالب کہا گیا، میزان اعمال، میزان ترازو، جس ترازو میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، وہ ترازو کیا ہے، وہ معیار کیا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے، علی ابن ابی طالب۔ اب علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی مرتضی کی یوم خندق میں ایک ضربت، ہوا میں ایک دفعہ تلوار کا جانا اور اس کا قاتل ظالم کے سر پر آنا، کس چیز سے بہتر ہے؟ افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اگر امام علی علیہ السلام کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوگی، جو ایک لمحے کی ضربت ہے، تو علی مرتضیٰ کا سجدہ کتنا سنگین ہوگا، علی مرتضیٰ کی نماز کتنی سنگین ہوگی، کتنی، یہ مذاق تو نہیں عزیز، وہی باتیں، میزان العمل علی ابن ابی طالب۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ علی مرتضیٰ کی ضربت کے مقابلے میں میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو میزان میں رکھ سکیں، تو جس کی ضربت کی فضیلت ثقلین کی عبادت سے افضل، برابر نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ برابر ہے، افضل ہے، افضل. اب جس کی ضربت کے اندر یہ خلوص ہے، اس کے سجدے میں کتنا خلوص ہے؟ اب اس کے سجدے کے سامنے میرے سجدوں کو رکھا جائے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ میزان اعمال علی ابن ابی طالب. اسی لیے کہا گیا فلا تزکو انفسکم، اپنی بڑائی بیان نہ کرو، اپنے بارے میں گمان نہ کرو تم کچھ ہو گئے ہو. ہوا اعلم بمن اتقا، وہ جانتا ہے کون کتنا تقوی والا ہے، وہ جانتا ہے کس کی پرہیزگاری قابل قبول ہے، وہ جانتا ہے کون حقیقت میں پرہیزگار ہے، وہ جانتا ہے کون فقط معاشرے کی وجہ سے پرہیزگاری کی ردا کو اوڑھے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں کون پرہیزگار ہے. بس عزیزوں، بس یہ چیزیں بیان کی گئیں. لہٰذا جناب یوسف نے کہا وما ابری نفسی، میں اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا. اگر میں نے پیچھے جملے میں کہا ان اللہ مخون ہو، میں نے خیانت نہیں کی، وہاں میری بات میری طرف نسبت لے گئی، لیکن اگلے جملے میں تصحیح کر دیتا ہوں کہ میں نہیں تھا، خدا وند عالم تھا. لہٰذا جب یہ چیز ہو گئی عزیزان محترم، اس کے بعد جناب یوسف کو بادشاہ مصر نے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہا وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. اس بادشاہ نے بلا کر کہا کہ آپ کے اس کردار کی وجہ سے، چونکہ اب کردار بہت کھل کے سامنے آ گیا، خواتین نے گواہی دے دی، زلیخا نے گواہی دے دی، کہا یہ خائن نہیں ہے، یہ صداقت والا ہے، صادق ہے، امین ہے. جب صداقت اور امانت کی گواہی ان خواتین سے مل گئی، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے سازش چلی تھی، اس بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں امانت دار لوگوں کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک نقطہ آغے محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ اگر جناب یوسف کو ان کی وفاداری کی وجہ سے ایک ظاہری ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ اپنے مکان میں بلا کر، محل میں بلا کر ان کو امانت داری ان کے حوالے کر سکتا ہے، تو اگر میں اور آپ خدا کے سامنے اپنی صداقت اور امانت کو بھیجیں گے تو خدا وند عالم بھی ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر رکھے گا. اگر ایک ظاہری بادشاہ، ایک چھوٹی سی حکومت والا انسان صداقت اور امانت کو پسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے کہتا ہے استخلص ہو، یعنی میں نے خالص کر لیا یوسف کو اپنے لیے، خدا وند عالم بھی انسانوں کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. جیسے جناب موسیٰ کو خدا وند عالم نے اپنے لیے خالص کیا، کہا واصطنعتک لنفسی، موسیٰ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. یہ آیت ہے قرآن کی، سورۃ طٰہٰ کی آیت. کس چیز کو خدا نے اپنے لیے نہیں بنایا، لیکن جناب موسیٰ کا یہ مقام ہے کہ خدا وند عالم نے انہیں اپنے لیے خالص کیا. جب جناب یوسف نے یہ دیکھا کہ اس بادشاہ کے دل میں بھی میرا ایک مقام ہے، اب جناب یوسف نے آگے بڑھ کے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین، زمین سے مراد مصر ہے یہاں پہ، کہ جو زمین کے خزانے ہیں مجھے اس پر حاکم بنا. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. یعنی کسی امانت کی نگہداری کے لیے حفاظت کرنے والا بھی چاہیے، امانت دار بھی چاہیے، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، چیزوں کی نگہداری کیسے کرنی ہے، حفاظت کیسے کرنی ہے جانتا ہو. جناب یوسف نے جب دیکھا کہ میرا یہ مقام ہے، یہ میرے مقام کو سمجھ رہا ہے، میری خیانت کا جو میرے اوپر الزام تھا وہ ہٹ گیا، میری امانت صداقت سامنے آ گئی، اب وہ جگہ دی جناب یوسف نے، کہا کہ مجھے اپنے خزانے کا مالک بنا دے، اور اس نے جناب یوسف کو اپنے خزانے کا مالک بنایا. ایک منٹ کے اندر ایک چیز اور بیان کر دوں، میں چاہتا ہوں یہ بحث آج سمٹ جائے ہماری. یہاں پر چند نکات ہیں محسن قراتی صاحب نے بیان کیے کہ کیوں جناب یوسف نے ایک ظالمانہ نظام کے اندر اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ظالمانہ نظام کے اندر کسی بھی قسم کا ساتھ دینا خود ظلم ہے. ظالمانہ حکومت ہے، ظالمانہ حکومت ہے، آپ کسی چیز میں شرکت نہیں کیجیے. جناب یوسف نے کیوں اس ظالمانہ نظام کے اندر اپنے آپ کو والنٹیئر کیا؟ اس لیے، محسن قراتی جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ مصر کے خواب کے بعد جناب یوسف کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اگلے آنے والے چند سال مصر کے لوگوں کے لیے مشکل سال ہیں، قحط پڑ جائے گا، مشکل میں آ جائیں گے. اور جناب یوسف یہ جانتے تھے کہ خدا وند عالم نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس قحط سالی سے لوگوں کو نکال کر لے جا سکتا ہوں. لہذا جناب یوسف نے جو اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، وہ مکان کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے نہیں کیا، لوگوں کی وجہ سے کیا، کیونکہ لوگوں کی خدمت اہم ہے، لوگوں کو اس قحط سالی سے نکالنا ہے. اسی لیے آگے قراتی کہتے ہیں کہ جناب یوسف نے اپنے آپ کو کسی عہدے کے اوپر، کسی نظامی عہدے کے اوپر، کسی سیاسی عہدے کے اوپر نہیں رکھا، کہا کہ مجھے خزانے کا امین بنا جہاں سے لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو دیکھ بھال کے خرچ کرنا ہے، جیسے جناب یوسف نے اپنی آگے کی زندگی میں کیا۔ لہذا یہ ان چیزوں کا جواب ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اس چیز کو اپنی روایت میں بیان کیا ہے، اور جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کیوں مامون کی یہ ظاہری دعوت قبول کی اور آپ کیوں اس کے دربار میں آئے، تو امام رضا علیہ السلام نے بھی جو استناد کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ جناب یوسف نے خود آگے بڑھ کے کہا تھا، یقیناً کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اور میرے پاس وہ اختیار بھی نہیں تھا، اگر جناب یوسف، امام رضا کے الفاظ ہیں، امام رضا کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیا جائے کہ میرے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جناب یوسف نے مشرکانہ حکومت میں خدمت کی ہے، میری جو حکومت ہے، جو عہدے ولی عہدی کا نصف قبول کرنے کی بات ہے، یہ کم سے کم اس حکومت میں ہے کہ جس میں حکومت کا حکمران کم سے کم کلمہ ظاہری طور پر ہی ہے، پڑھتا تو ہے، کم سے کم اسلام کی ظاہری حکومت تو ہے موجود۔ امام نے یہ جواب دیا تھا، جناب یوسف کی طرف استناد کیا تھا۔ لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا کہ محض ظالمانہ نظام میں آنا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے علی ابن یقطین کے ساتھ ساتھ میں امام نے کیا تھا۔ علی ابن یقطین کو امام موسیٰ کاظم نے خود کہا کہ تم ہارون کے دربار میں رہو، وہ چھوڑنا چاہتے تھے جناب علی ابن یقطین، امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے مومنوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جس کے اندر ظرفیت پائی جاتی ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ علی ابن یقین میں ظرفیت تھی کہ وہ ظالم نظام میں رہتے ہوئے اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنے، مظلوموں کی مدد کی، اس لیے امام نے ان کو رکھا۔ لیکن ایک اور جگہ ہمیں انہی امام موسیٰ کاظم کا کردار نظر آتا ہے کہ ہارون جمال کو تاکید کر کے کہتے ہیں تمہارے سارے کام اچھے ہیں، ایک کام اچھا نہیں ہے۔ ہارون بھی امام کے دور میں، ہارون کہتے ہیں کہ مولا کون سا کام؟ کہا تم جو کرائے پر اونٹ دیتے ہو ہارون کو، وہ کہتا ہے کہ مولا میں جو ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، میں تفریح کی غرض سے تو نہیں دیتا، شکار کے لیے نہیں دیتا، کسی اور غرض کے لیے نہیں دیتا، فقط جب وہ حج پر جاتا ہے اونٹ دیتا ہوں۔ امام نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تم اپنے اونٹ سواری کے لیے کرائے پر دیتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے یا نہیں کہ تمہاری سواری واپس صحیح سالم تم تک پہنچے؟ اس نے کہا مولا بالکل ہوتا ہے یہ خیال میرے ذہن میں کہ صحیح سالم واپس پہنچے۔ امام نے کہا کہ سواری کا صحیح آنا اس بات پر مشروط ہے کہ سوار صحیح سالم ہو، اگر سوار صحیح سالم نہیں رہے گا تو سواری کہاں سے صحیح سالم ہوگی؟ تم اپنی سواری صحیح چاہتے ہو لیکن تمہارے، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں، تمہارے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ سوار محفوظ رہے، چونکہ تمہاری سواری تم تک صحیح سالم جب آئے گی، جب سوار صحیح رہے گا، اب تم جتنا عرصہ یہ آرزو کرو گے تمہاری سواری صحیح سالم تم تک پہنچے، تم ایک ظالم کی زندگی کے طلبگار ہو، تم ظالم کی زندگی کے جب طلبگار بن گئے، دیکھو یہ کام اچھا نہیں ہے، یعنی تم اتنے دن ہارون کی زندگی چاہو گے جب تک تمہاری سواری نہ آ جائے۔ خوب یہ وہ تھا امام کا صحابی کہ جس کو امام نے کہا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں، ایک طرف علی ابن یقطین نے۔ بس عزیزوں، جناب یوسف نے بھی اسی لیے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا، اگر طباطبائی اور علامہ طباطبائی کے مطابق، کہ اس ذمہ داری کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنی تھی، اس ذمہ داری کے ذریعے سے لوگوں کے کام آنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کام کو اس وقت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، جو صلاحیت خدا نے ان کو دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، میں عرض کر چکا آپ سے، تمام ائمہ کا شیوا رہا ہے، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خدمت کا صلہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں ملا، اگرچہ اہل بیت علیہ السلام صلے کے لیے کبھی کوئی خدمت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی وہ آیت ذہن میں رہے آپ کے کہ جب انہوں نے 3 دن تک اطعام کیا، یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا کھلا دیا، اس کے بعد کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے جو کچھ تمہیں اطعام کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ کھلایا فقط اللہ کی خاطر کھلایا، لا نورید منکم جزا، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اس کا، ولا شکورا، تمہاری زبان سے شکر بھی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ خدا کی خاطر کیا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کے اندر احسان کا احساس ہونا چاہیے، قدر شناسی ہونی چاہیے۔ ہر امام نے خدمت کی، حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے خدمت کی ہے معاشرے کی۔ میں نے شاید پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہو، مصائب سے تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، کہ جب بنی اسد کے لوگ امام سجاد کے ساتھ امام حسین کو دفنانے کے لیے آئے، بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے شانوں پر زخم کے نشان ہیں، کندھے پر، شولڈر پر زخم کے نشان. بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا کہ مولا، یہ جو آپ کے بابا کے شولڈر پر زخم کے نشان ہیں، یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ بظاہر پتھر کا نشان نہیں ہے، بظاہر تیر کا نشان نہیں ہے، بظاہر تلوار کا نشان نہیں ہے، یعنی جتنے اسلحے استعمال کیے گئے سب کا تذکرہ کیا، ان میں سے کسی چیز کا نشان نہیں ہے. یعنی یہ نشان کربلا کے اندر کسی مصیبت کا نہیں ہے. مولا، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ سید سجاد نے کہا، ہاں صحیح کہتے ہیں، نہ تلوار کا نشان ہے، نہ تیر کا نشان ہے، نہ پتھر کا نشان ہے. کہا مولا، پھر یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یہ ان بوریوں کا زخم ہے کہ جو میرے بابا رات کو نکلا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. عزیز، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بوری ایک دن میں نشان نہیں ڈال سکتی، ایک دن میں زخم نہیں بنتا، دو دن میں زخم نہیں بنتا، متواتر کوئی کام ہو تو زخم بنتا ہے. حسین علیہ السلام کا طریقہ کار تو یہ تھا، لیکن اسی حسین کے بچوں کو کربلا میں پیاسا رکھا گیا. یہ احسان فراموشی ہے. آئمہ علیہ السلام نے خدمت کی ہے، مگر اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟ وہی حسین علیہ السلام کے جو لوگوں کو نکل کر دروازے دروازے پر جا کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہی امام حسین. عجیب جملہ ہے، میں اس جملے کو پڑھتا ہوں، مجھے بڑا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. زیارت ناحیہ میں امام عصر نے امام حسین کے بارے میں جملہ کہا، کنت ربیع الایتام، آپ یتیم بچوں کی بہار تھے. یعنی یتیم بچے آپ کے پاس آ کے کھل جایا کرتے تھے، یتیم بچے آپ کی آغوش میں آ کے بھول جایا کرتے تھے کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ یتیم بچوں کے لیے رونق تھے، لیکن جو یتیم بچوں کے لیے بہار تھا، اس کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو یتیم بچوں کے لیے رونق تھا، اس کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عزیز، اس کی یتیمہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ وہ وقت آئے گا جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، بیان کیا گیا، سواری پر سوار ہوئے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سواری آگے نہیں بڑھتی. امام کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، اے عزب با وفا، تھوڑی سی زحمت اور ہے. بعض مقاتل نے نقل کیا کہ اس سوار رہوار نے نشانہ اشارہ کیا نیچے کی طرف، مولا انکار میری طرف سے نہیں ہے، کسی کی محبت کی زنجیر میرے قدموں میں ہے، کسی کی محبت میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. امام نے دیکھا سکینہ ہے جو سواری کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. امام سبین پر تشریف لائے، لانے کے بعد اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، کہا بیٹا اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تماشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، سکینہ تمہاری یتیمی کا وقت آ گیا ہے. سکینہ، اب تمہارا بابا جا رہا ہے، اب بابا پلٹ کر نہیں آئے گا، تمہاری یتیمی کا وقت ہے. عزیزوں، میرا دل کہتا ہے جب یتیمی کا تذکرہ سنا ہوگا، شاید سکینہ کا ذہن گیا ہو اس منزل کی طرف کہ جب مسلم کی خبر شہادت آئی تھی، اس خبر شہادت کو سن کر حسین نے یتیمہ مسلم کو آغوش میں بٹھایا تھا، دست شفقت سر پر پھیرا تھا، نوازش کی تھی، سکینہ موجود تھی. سکینہ نے پوچھا تھا، بابا اس موقع پر اس نوازش کا کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹی، یہ اس مسلم کی بچی یتیم ہو گئی ہے، اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں رہا. جب بچہ یتیم ہو جائے تو دوسروں کو اس سے محبت کرنی چاہیے، دوسروں کو اس سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. سکینہ نے اس منظر کو ذہن میں بسایا ہوگا. اب جب حسین نے کہا ہوگا، سکینہ تیری یتیمی کا وقت آ گیا ہے، یقین سکینہ تو آ تیار ہو جا یتیمی کے لیے. سکینہ نے شاید سوچا ہو، یتیمی یعنی آنے والے آئیں گے، دست شفقت سر پہ رکھیں گے، پیار کریں گے، احترام سے پیش آئیں گے، مگر سکینہ کی یتیمی کا انداز بھی جدا گانا ہے. عزیزو، سکینہ کی یتیمی کے بعد آنے والے آئے ضرور، مگر کوئی تماشا لگانے آیا، کوئی تازیانہ مارنے آیا، کوئی کانوں سے گوہر چھیننے آیا، کسی نے دامن میں آگ لگا دی. ارے اسی دامن میں لگی آگ کو لیے سکینہ دوڑ رہی تھی. حمید ابن مسلم نے پوچھا، کہ ابھی بھی کہاں جاتی ہو؟ ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں. کہتی ہے، تو مجھے مہربان لگتا ہے، ارے ایک کام کر، مجھے نجف کا راستہ دکھا دے. پوچھتا ہے، نجف کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہنے لگی، میرے دادا علی مشکل کشا ہے، ارے ان سے شکایت کروں گی، دادا آپ کی